آگے دیکھیے وہ سبق. اسم اعلی کے دلالت کند بر اعلی صدور فعل بر سے وزن آید مفعلن مفعلتن مفعالن. بحث اسم اعلی منصرن منصرانی منصرین مناصر منصرتن منصرتان منصرتین مناصر منصارن منصاران منصارین مناصیر. وگاہ بر وزن فاعل آید چون خاتم آلائے ختم یعنی مہر کردن و عالم آلائے دانستن. مگر درین قسم معنی اسمی غالب آمدہ علی الاطلاق بمانہ اشتقاقی مستعمل نیست. ہر آلائے ختم را خاتم و ہر آلائے علم را عالم نہ تواں گفت. بھئی پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ سن لیجئے. کل کے سبق میں ہم نے اسم تفضیل اور صفت مشبہ کے بارے میں پڑھا تھا. آپ نے پڑھا کہ اسم تفضیل جو ہے وہ فاعلیت کے معنی کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے اور اس میں ہمیشہ کسی کے ساتھ مقابلہ ملحوظ ہوتا ہے. تو زیادتی بیان کریں گے فاعلیت کے معنی کی. جیسے اضرب کا کیا معنی؟ فاعل فاعل بناؤ. ضارب زیادہ ضارب. اضرب کا کیا معنی؟ زیادہ. دیکھا زیادہ ضارب والا معنی بیان کیا. اور مطلقاً یہ کسی کے مقابلے میں کسی کے مقابلے میں ہوگا. بھائی کسی کے مقابلے میں. جیسے انصر کا معنی زیادہ مدد کرنے والا. یعنی یوں کہو زیادہ ناصر اور کسی کے مقابلے میں. اسی طرح افتح کا معنی زیادہ کھولنے والا. اور یعنی یوں کہو زیادہ فاتح کسی کے مقابلے میں. تو عموماً اس میں فاعلیت کے معنی کی زیادتی ہی بیان ہوتی ہے لیکن کبھی کبھار مفعول کے معنی کی زیادتی کے لیے بھی یہ آ جاتا ہے. جیسے اشہر بمانے زیادہ مشہور. تو لیکن زیادہ تر یہ فاعلیت کے معنی کی زیادتی کے لیے آتا ہے. اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ یہ لون و عیب سے نہیں آتا. لون و عیب سے بھی ایک افعلو آتا ہے لیکن وہ افعلو کیا ہے؟ افعلو صفتی ہے اور وہ صفت مشبہ ہے. آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے بھائی طلبا جب بھی افعلو وزن آتا ہے وہ سمجھتے ہیں شاید یہ اس میں تفضیل ہے. افعلو وزن صرف اس میں تفضیل کے لیے نہیں ہے بلکہ صفت مشبہ میں بھی یہ وزن آتا ہے. لہذا یہ جو رنگ اور عیب والے لفظوں اور افعل وزن پر ہوں یہ دراصل صفت مشبہ ہیں. جیسے ابیض ازرق اصفر احمر. اسی طرح عیب جو ہیں اعمى اعرج احول وغیرہ یہ سب کیا ہیں؟ صفت مشبہ ہیں. اور نیز آپ نے یہ بھی پڑھا کہ یہ ثلاثی مجرد سے ہی آتا ہے باقیوں سے نہیں آتا کیونکہ اس کا ایک ہی وزن ہے اور وہ ہے افعل. افعال میں فا عین لام دیکھو ایک ہی لام ہے. تو لہذا اگر آپ ثلاثی مزید فی سے بنائیں گے تو وہ زائد حروف کو گرانا پڑے گا. اگر آپ رباعی سے لائیں گے تو رباعی میں تو دو لام ہوتے ہیں تو ایک لام گرانا پڑے گا. تو پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ ثلاثی سے ہے یا رباعی سے ہے یا ثلاثی مجرد سے ہے یا ثلاثی مزید فی سے ہے. اس کے بعد آپ نے جمع سلامت یا جمع سالم اور جمع مکسر یا جمع تکسیر کے بارے میں بھی پڑھا. جمع سلامت یا جمع سالم کسے کہتے ہیں؟ جس میں واحد کا وزن جمع میں جا کر سلامت رہے. اور مذکر میں یہ جمع واو اور نون کے ساتھ آتی ہے اور مؤنث میں الف اور تا کے ساتھ. اور جمع مکسر وہ ہے یا جمع تکسیر وہ ہے جس میں واحد کا وزن جمع میں جا کر ٹوٹ جائے. جیسے رجل کی جمع رجال. دیکھا رجل میں تو را پر زبر تھا رجال میں را کے نیچے زیر ہے. رجل میں تو جیم پر پیش تھی رجال میں جیم پر زبر ہے. اور رجل میں تو جیم کے بعد لام تھا اور رجال میں جیم کے بعد الف ہے. دیکھو پوری شکل ہی بدل گئی. تو یہ جمع مکسر ہے جمع تکسیر ہے. اس کے بعد آپ نے صفت مشبہ کے بارے میں پڑھا کہ صفت مشبہ وہ ہے جو ثبوت پر دلالت کرتی ہے. مثلا میں نے کہا زیدن طویلن. طویل کس سے بنی ہے؟ طول سے. معلوم ہوا زید جو ہے طول سے متصف ہو رہا ہے وہ لمبے قد والا ہے. تو یہ صفت مشبہ کسی ذات کے اس وصف کے ساتھ متصف ہونے پر دلالت کرتی ہے. جیسے زیدن ضاربن. ضارب کس سے بنا؟ ضرب سے معلوم ہوا زید میں ضرب والا وصف پایا جا رہا ہے. زید الناصر, ناصر کس سے بنا؟ نصرن سے یا نصرت سے بنا, تو زید میں کون سا وصف ہے؟ نصرت والا ہے. زید شارب, شارب کس سے بنا؟ شرب سے. معلوم ہوا زید شرب سے متصف ہو رہا ہے, اس نے شرب والا فعل کیا ہے. تو لہذا یہ جو اس میں فاعل ہوتا ہے اور یہ جو صفت مشبہ ہوتی ہے, یہ کسی ذات کے اس وصف کے ساتھ متصف ہونے پر دلالت کرتے ہیں. لیکن صفت مشبہ یہ دلالت کرتی ہے ثبوت کے طریقے پر کہ ذات متصف ہے وصف سے, کس طریقے پر؟ ثبوت کے طریقے پر. اور اس میں فاعل دلالت کرتا ہے کہ کوئی ذات متصف ہے اس وصف سے بطور حدوث کے. حدوث کا معنی ہوتا ہے ہونا, ایک چیز کا ہونا پایا جائے. جیسے ضارب, ضارب کسے کہیں گے؟ ضرب لگانے والا. اور ضرب ایک شخص کے لیے جب ثابت ہو تو کیا ہمیشہ ثابت رہے گی؟ نہیں, جو اس نے ضرب لگائی, جیسے ہی کسی کو مارا ضرب لگی اور ختم بھی ہو گئی, پہلے نہیں تھی لگی اور ختم ہو گئی. اسی طرح پھر ضرب لگائی, پھر ضرب کا وجود پایا گیا اور پھر وہ ختم بھی ہو گئی. یہ ہے حدوث, ایک چیز کا ہونا, ہونا کہ پہلے نہیں تھی پھر ہوئی اور پھر ختم بھی ہو گئی. تو لہذا یہ جو اس میں فاعل ہے یہ حدوث پر دلالت کرتا ہے اور صفت مشبہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے. اور اس کی انہوں نے بہترین مثال دی تھی سامع اور سمیع کے ذریعے سمجھایا تھا کہ سامع یہ بھی سما سے ہے, سمیع یہ بھی سما سے ہے, لیکن دونوں میں فرق ہے. سامع اس میں فاعل ہے, سمیع صفت مشبہ ہے. سامع کا معنی ہے کہ کوئی شخص سننے والا فعل باقاعدہ کرے, پہلے نہیں تھا پھر سننے والا فعل کیا اور پھر ختم بھی ہو گیا. اور سمیع, سمیع کا معنی ہے کہ ایک شخص میں سننے کی صلاحیت موجود ہے, سننے کی صلاحیت اس کے لیے ثابت ہے, چاہے وہ سنے یا نہ سنے وہ کیا ہے؟ سمیع ہے, یعنی اس میں سننے کی صلاحیت ہے, جب بھی کوئی آواز آئے گی وہ اس کو سن لے گا. تو اس کو تعبیر میں نے بتلایا تھا کہ ایک ہے ایک چیز کا بالفعل ہونا اور ایک ہے ایک چیز کا بالقوہ ہونا. بالفعل کا کیا مطلب؟ کہ باقاعدہ اس کا فعل پایا جائے. سامع تب کہیں گے جب وہ باقاعدہ کوئی آواز سنے, جب وہ سنے گا تو سامع ہے, جیسے ہی آواز ختم ہوئی اب وہ سامع نہیں. اور سمیع وہ جو ہے بالقوہ پر دلالت کرتی ہے کہ ایک وصف دوسرے کے لیے ثابت, یعنی اس میں اس کی صلاحیت ہے. تو سمیع ایک شخص کو کہیں گے جس میں سننے کی صلاحیت ہے. کیا ہے؟ سننے کی صلاحیت ہے. لہذا ایک بہرا آدمی جو سن ہی نہیں سکتا وہ سمیع نہیں, وہ سمیع نہیں. اور سامع بھی نہیں, ظاہر سی بات ہے جب وہ سن ہی نہیں سکتا تو سامع بھی نہیں ہوگا. لیکن سامع میں ہے حدوث اور سمیع میں ہے ثبوت. اور ایک شخص جو آواز سن سکتا ہے, جس وقت وہ آواز سنے گا اس وقت وہ سامع ہے, اور جب آواز ختم ہوگی اب وہ سامع نہیں. اور لیکن اس میں سننے کی صلاحیت تو ہر وقت ہے, تو وہ سمیع تو ہر وقت ہے, سامع ہر وقت نہیں ہے. اس میں فاعل میں وصف کا بالفعل ہونا ضروری, اور صفت مشبہ میں وصف بالقوہ ہوگا. اس میں فاعل میں وصف کا بالفعل ہونا ضروری, اور صفت مشبہ میں جو وصف ہوگا وہ بالقوہ ہوگا, یعنی اس میں صلاحیت ہوگی. مثلا ایک ان پڑھ آدمی ہے, ایک ان پڑھ آدمی ہے, آپ اس کو کہتے ہیں یہ عالم ہے. کیا ہے؟ عالم ہے. تو آپ کو کوئی کہے گا بھئی یہ تو عالم نہیں ہے, آپ اس کو عالم کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بالفعل عالم ہے, میرا مطلب یہ ہے کہ اس میں عالم بننے کی صلاحیت ہے, یعنی یہ بالقوہ عالم ہے. کیا ہے؟ کیا مطلب؟ یہ علم نہیں حاصل کر رہا اس لیے عالم نہیں, لیکن اگر علم حاصل کرنا یہ شروع کر دے اس میں صلاحیت ہے کہ نہیں؟ ہر انسان میں عالم ہونے کی صلاحیت ہے. تو آپ کہیں گے کہ میں نے اس کو جو عالم کہا وہ بالقوہ کے اعتبار سے کہا ہے, بالفعل کے اعتبار سے نہیں کہا. اب فرق سمجھ میں آ گیا, ایک ہوتا ہے بالفعل باقاعدہ ایک فعل کرے, اور ایک بالقوہ ہے کہ اس میں اس کی صلاحیت ہو گئی. لہذا جب آپ کو پتا چل گیا سامع میں بالفعل وہ فعل ضروری اور سمیع میں بالفعل وہ فعل ضروری نہیں, وہاں بالقوہ ہوگا ثبوت ہوگا. تو اسی لیے صفت مشبہ چونکہ صرف ثبوت پہ دلالت کرتی ہے اس لیے وہ ہمیشہ لازم آئے گی. کیا آئے گی؟ فعل متعدی سے بھی بناؤ گے تو وہ ہمیشہ لازم ہوگی, متعدی نہیں. جیسے سامع تب کہیں گے جب کوئی شخص آپ کا کلام سنے تب وہ سامع کہلائے گا, تو میں کہوں گا ہوا سامع کلام کا. یہ کلام کا کیا ہے؟ مفعول ہے. اس کو نصب کون دے رہا ہے؟ یہ سامعون سامعون. میں نے بتایا تھا یہ صفت کے صیغے بالکل اپنے فعل جیسا عمل کرتے ہیں. فعل ایک فاعل کو رفع دیتا ہے تو اس سے بننے والا صفت کا صیغہ بھی کیا کرے گا؟ فاعل کو رفع دے گا. اور اگر فعل مفعول کو نصب بھی دیتا ہے تو پھر وہ صفت کا صیغہ فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مفعول کو نصب بھی دے گا, کیونکہ فاعل تو ضرور چاہیے, فاعل کو تو رفع دے گا ہی. اور اسی طرح فعل مجہول جو ہے وہ ہمیشہ نائب فاعل کو رفع دیتا ہے تو اس سے بننے والا صفت کا صیغہ یعنی اس میں مفعول وہ بھی ہمیشہ کس کو رفع دے گا؟ مفعول کو رفع دے گا. فعل معروف کے لیے ہمیشہ فاعل چاہیے تو اس سے بننے والے صفت کے صیغے کے لیے بھی کیا چاہیے؟ ہمیشہ فاعل چاہیے. اور فعل مجہول کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ نائب فاعل چاہیے تو اس سے بننے والے صفت کا صیغہ یعنی اس میں مفعول اس کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے؟ نائب فاعل چاہیے. اور میں نے بتایا صفت کے صیغے بالکل اپنے فعل جیسا عمل کرتے ہیں. فعل اگر ایک فاعل کو رفع دے رہا ہے اور ایک مفعول کو نصب بھی دے رہا ہے تو وہ صفت کا صیغہ بھی ایک فاعل کو رفع دے گا تو ایک مفعول کو نصب دے گا. جیسے میں کہتا ہوں سمعت کلامک, میں نے آپ کا کلام سنا, یہ کلامک یہ منصوب ہے, کس نے نصب دیا؟ فعل نے, سمعت نے. معلوم ہو سمعت مفعول کو نصب دیتا ہے تو اس سے بننے والا صفت کا صیغہ یعنی سامعن وہ بھی مفعول کو نصب دے گا. لہذا میں کہہ سکتا ہوں ہوا سامعن کلامک, وہ آدمی آپ کے کلام کو سنتا ہے. یا میں کہتا ہوں انت سامع کلامہ, آپ اس کے کلام کو سنتے ہیں سن رہے ہیں. دیکھا سامع نے کیا کیا؟ کلامہ کو نصب دیا. معلوم ہوا اس میں فاعل جو ہے اس میں چونکہ بالفعل فعل کا ہونا ضروری تو اس کے لیے مفعول آ سکتا ہے, اور صفت مشبہ جو ہے اس میں چونکہ ثبوت ہے وہ فعل لازم سے آتی ہے لہذا وہاں پر مفعول نہیں آئے گا بھائی, بلکہ وہ ہمیشہ لازمی آئے گی. کیا آئے گی؟ لازمی آئے گی. لہذا یوں نہیں کہہ سکتے انت سمیعن کلامہ, انت سمیعن کلامہ نہیں کہہ سکتے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. پھر اس کے بعد صفت مشبہ کے کچھ اوزان انہوں نے ذکر کیے تھے بھائی, اور اوزان مثالوں کے ضمن میں ذکر کر دیے, مثالیں ذکر کی لیکن ان مثالوں سے آپ کو سارے اوزان سمجھ میں آ رہے ہیں. اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ 23 انہوں نے مثالیں ذکر کی, اس کا یہ مطلب نہیں کہ صفت مشبہ یہی 23 اوزان ہیں, اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن عموماً یہ اوزان زیادہ استعمال ہوتے ہیں, ان کو ذکر کر دیا بھائی. تو یہ یاد ہے آپ کو؟ سنائیے بھائی.
سعد صفر صلب حسن خشن ندس ذئم بلز حتم جنوب احمر كابر كبير غفور جيد جبان هجان عشان
شجاع
عطشا حبلا
عطشان
عطشان عطشا حبلا حمراء عشراء
شابش. جی یہ آپ نے روز دہرانا ہے, آپ کی رفتار بڑھتی جائے گی, بہترین ازبر ہو جائے گا آپ کو بھائی. جی آپ سنائیے بھائی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعى صاب صفر صلب حسن خشن ندس زئم بلز حطم جنب احمر كابر كبير غفور جيد جبان هجان شجاع شجاع عطشان عطشان عطشا عطشا حمراء
حبلى
حبلى حبلى حمراء عشراء.
شابش جي
بسم الله الرحمن الرحيم. صعب صفر صلب حسن
وانشي آواز
صعب صفر صلب حسن خشن ندس زئم بلز زئم بلز حطم جنب احمر احمر كابر كبير
احمر تنوين نہیں آئے گی
احمر كابر كبير احمر كابر كبير غفور غفور جيد جيد جبان حجان شجاع
اتشا حبلا
حمراء
عشراء جی شابش. اور اس کو ازبر کرو بھائی, رفتار بڑھاؤ, روزانہ اس کو دہراتے رہنا ہے آپ نے بھائی. جی کتابیں بند کرو, سب بند کرو, جب میں سننے لگوں تو بس کتابیں بند کر دیا کرو. جی اب سناؤ اونچی آواز سے.
صعب صفر صلب حسن خشن ندس زئم بلز حطم جنب احمر كابر كبير غفور جيد جبان حجان شجاع عطشان عطشا حبلا حمراء عشراء.
شابش شابش جی.
صعب صفر صلب حسن خشن ندس زئم بلز حطم جنب احمر كابر كبير غفور جيد جبان هجان شجاع 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 عطشان عطشا حبلا حمراء عشراء.
شابش. روز دہرانا ہے, روز دہرانا ہے, رفتار بڑھتی جائے بھائی. اب میں جب اگلی دفعہ سبق پڑھاؤں تو آپ بہترین رفتار سے پڑھ رہے ہوں, سنا رہے ہوں بھائی. اب آئیے بھائی اگلے سبق کی طرف. انہوں نے بتلایا تھا کہ فعل سے چھ اسما مشتق ہوتے ہیں, چھ اسما مشتق ہوتے ہیں. ان چھ میں سے چار کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا, اس میں فاعل, اس میں مفعول, اس میں تفضیل اور صفت مشبہ. دو رہ گئے, اس میں آلہ اور اس میں ظرف, وہ ہم آج پڑھیں گے. تو کہتے ہیں اس میں آلہ کے دلالت کنت بر آلہ صدور فعل. بھئی پہلے سمجھ لو, آپ جانتے ہیں اس میں آلہ, اس میں آلہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جس کے ذریعے کوئی کام کیا جائے وہ اس کام کا آلہ ہے. جس چیز کے ذریعے کوئی کام سر انجام دیا جائے وہ اس کام کا آلہ ہے. مثلا دیکھو, پٹائی کرنے کے لیے آلہ کیا ہے؟ سوٹی. سوٹی کے ساتھ آپ نے کسی کو ڈنڈے کے ساتھ مارا تو یہ کیا ہے؟ آلہ. اس کون سا صیغہ ہے؟ مضربن, مضربن. تو یہ آلہ ہے. جیسے قلم لکھنے کا آلہ ہے, قلم کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں. لیکن یہ قلم جو ہے اس کو اس میں آلہ نہیں کہیں گے. یہ جو صیغہ ہے, صیغہ, یہ آلہ نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. کیونکہ اس میں آلہ خاص طریقے سے بنایا جاتا ہے, وہ کون سا ہے؟ مضربن, مضربۃن, مضرابن. اوزان پڑھیں آپ نے باقاعدہ, من سرن, من سرۃن, من سارن. اسی طرح مفتحن, مفتحن, مفتحۃن, مفتاحن. تو دیکھا, یہ خاص اوزان ہیں اس میں آلہ کے. تو قلم بے شک لکھنے کا آلہ ہے, لیکن یہ وہ اس میں آلہ, یہ جو اس کا اسم ہے, نام ہے قلم, یہ وہ اس میں آلہ نہیں ہے بھائی. ہاں, قلم کے لیے پھر اس میں آلہ بناؤ. کتب یکتب کتابتن, اس کا معنی ہوتا ہے لکھنا, اس سے اس میں آلہ بنا لو. مکتبن, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس کو مکتبن کہا تو یہ اس میں آلہ کا صیغہ ہے بھائی. تو اس میں آلہ وہ ہے جو دلالت کرے کسی فعل کے صدور پر, جس کے لیے کوئی فعل کیا جائے. دیکھیے بھائی کتاب پر, اسم اعلی کے دلالت کنت بر اعلی صدور فعل، اسم اعلی کے جو دلالت کرتا ہے بر اعلی صدور فعل، فعل کے ہونے کے اعلی پر، فعل کے کرنے کے آلے پر، جس سے وہ فعل صادر ہوتا ہے، جس سے جس چیز کے لیے وہ فعل کیا جاتا ہے. تو صدور کا معنی فعل، صدور کا معنی ہونا، ہونا بر صدور، بر آلے صدور فعل، فعل کے صدور کے آلے پر، فعل کے ہونے کے، جس کے لیے وہ فعل ہو بھائی، جس کے لیے وہ فعل کیا جائے، تو صدور فعل کے آلے پر، یعنی جس سے وہ فعل صادر ہو، جس کے ذریعے وہ فعل کیا جائے. تو کہتے ہیں اسم اعلی کے دلالت کنت بر اعلی صدور فعل بر سے وزن آید، اسم اعلی جو کہ دلالت کرتا ہے صدور فعل کے اعلی پر، بر سے وزن آید، وہ تین وزن پر آتا ہے، اس کے تین وزن ہیں، مفعلن مفعلتن مفعالن. آپ نے بھی گردانہ میں پڑھا مزربن مزربتن مزرابن، اور نیز وہاں آپ نے ابواب الصرف میں بین السطور پڑھا ہوگا، مزربن کے نیچے لکھا ہے آلہ صغرا، مزربتن کے نیچے لکھا ہے آلہ وسطی، اور مزرابن ہے آلہ کبرا. پٹائی کرنے کے لیے چھوٹی سی سوٹی ہو تو یہ کیا ہے؟ مزربن. اگر ذرا بڑی سوٹی ہو تو وہ کیا ہے؟ مزرابتن. اور اگر آپ نے بڑا ڈنڈا رکھا ہوا ہے پٹائی کے لیے تو یہ کیا ہے؟ مزرابن. تو یہ آلہ صغرا، وسطی اور کبرا کے لیے یہ صیغے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ عام استعمال ہوتے ہیں، چھوٹا بڑا ہونے کا تعلق نہیں ہے بھائی. بحث اس میں آلہ، اب اس کی گردان ذکر کرنے لگے، من سرن من سرانی من سرائنی مناصرو، من سرتن من سرتانی من سرتینی مناصرو، من سارن من سارانی من سارینی مناصرو. گردان سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تثنیہ اور جمع کے صیغے لے آئے ہیں، اور پھر حالت نصبی جری بھی انہوں نے ذکر کر دی ہے. وگاہ بروزن فاعل آیت، اور یہ اس میں آلہ کبھی کبھار فاعل کے وزن پر بھی آتا ہے، چون خاتم، جیسے آپ سے کوئی پوچھے خاتم کون سا صیغہ ہے، آپ نے کہنا ہے یہ اس میں آلہ ہے. ایک تو وہ وزن پڑے مفعلن مفعلتن مفعل، اس کے علاوہ انہوں نے بتلا دیا وگاہ بروزن فاعل آیت، فاعل کے وزن پر بھی اس میں آلہ آتا ہے، جیسے خاتم، خاتم آلہ ختم، ختم عربی میں کہتے ہیں مہر کو، مہر، آلہ ختم مہر لگانے کا آلہ. مہر دیکھی ہوئی ہے آپ نے بھائی، کوئی خط وغیرہ لکھا جاتا ہے، نیچے آخر میں مہر لگاتے ہیں، وہ جو کاغذ کے اوپر مہر لگ گئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو کاغذ پر وہ شکل بن گئی وہ کہتے ہیں یہ مہر لگی ہوئی ہے. کیا ہے؟ مہر ہے. اور وہ جس چیز کے ذریعے یہ مہر لگائی وہ ہے آلہ مہر، آلہ ختم. اردو میں اس کو بھی مہر کہتے ہیں، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ہاں، لیکن عربی میں فرق ہے، وہ جو کاغذ پہ لگی ہے وہ ہے ختم. وہ کیا ہے؟ ختم. اور جس چیز کے ذریعے وہ مہر لگائی وہ ہے خاتم. جو کاغذ پہ لگی وہ کیا؟ ختم. ختم ختم ختم. اور جو آلہ تھا جس کے ذریعے لگائی وہ کیا ہے؟ خاتم. اردو میں دونوں کو مہر کہتے ہیں، کاغذ پہ جو لگی ہوئی ہے وہ بھی کیا ہے؟ مہر. اور وہ جو آلہ جس کے ذریعے لگائی وہ بھی کیا ہے؟ مہر کہتے ہیں اس کو بھائی. اور یہ مہر جو ہے خط کے آخر میں لگائی جاتی ہے، یا جب اس کو بند کیا جاتا ہے پھر اس پر مہر لگائی جاتی ہے. بادشاہ قدیم زمانے میں جب کسی کو خط بھیجتے تھے تو آخر میں مہر لگاتے تھے، یہ علامت ہوتی تھی، اس مہر سے پتا چلتا تھا کہ یہ واقعی اس بادشاہ کا خط ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو جب خطوط لکھنے کا ارادہ کیا تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ایک مہر بنوا لیجئے، جب بڑے لوگوں کو خط لکھے، بڑے لوگ کسی کو خط لکھتے ہیں یا بڑے لوگوں کو خط لکھا جاتا ہے تو نیچے مہر لگائی جاتی ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مہر بنوائی جو آپ اکثر تصاویر دیکھتے ہیں، محمد الرسول اللہ، سب سے نیچے کیا ہے محمد، درمیان میں کیا ہے رسول، اور سب سے اوپر لفظ اللہ ہے محمد الرسول اللہ. اور یہ حضور نے اپنی انگوٹھی پر بنوائی بھائی، یہ اس انگوٹھی پر تھا، اور یہ جب کوئی خط وغیرہ پھر لکھتے تو پھر اس کے ذریعے وہ مہر لگائی جاتی تھی بھائی، مہر لگائی جاتی تھی. اور یہ مہر کہاں لگتی ہے؟ خط کے آخر میں. معلوم ہوا یہ بات پوری ہو گئی، ختم ہو گئی. اسی لیے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا. کیا ہے؟ وہ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی نبیوں کی مہر ہیں، یعنی آخر میں آئے ہیں، پیغمبروں کو ختم کرنے والے ہیں. معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں وگاہ بر وزن فاعل آیت، اور کبھی کبھار یہ فاعل کے وزن پر اس میں آلہ آتا ہے، چون خاتم آلہ ختم یعنی مہر کردن، جیسے خاتم جو ہے وہ آلہ ختم ہے. آلہ بھائی ختم کا کیا معنی؟ یعنی مہر کردن، یعنی مہر لگانا، ختم کا معنی کر دیا مہر لگانا. آلہ ختم یعنی مہر لگانے کا آلہ. وعالم، اور عالم جو ہے آلہ دانستن، جاننے کا آلہ. عالم کسے کہتے ہیں؟ جاننے کا آلہ. مگر دری قسم معنی اسمی غالب آمدہ، مگر اس قسم کے اندر معنی اسمی غالب آ گئے ہیں. تو خاتم کا کیا معنی؟ آلہ ختم، مہر لگانے کا آلہ. تو فاعل وزن، یہ بھی اس میں آلہ کا وزن ہے، اور اس کی دو مثالیں ذکر کر دی. ایک خاتم، خاتم کا کیا معنی؟ آلہ ختم، مہر لگانے کا آلہ. اور ایک ہے عالم، عالم کا کیا معنی؟ جاننے کا آلہ، جاننے کا آلہ. یہ جو جہان ہے اللہ کے علاوہ، یہ زمین و آسمان، یہ سارا عالم کہلاتا ہے. یہ چاند ستارے، یہ جو حسین و جمیل نظام ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ عالم. عالم تو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جاننے کا آلہ ہے. اس میں ذرا آپ غور کر لو، آپ اللہ تک پہنچ جاؤ گے، آپ کو پتا چل جائے گا کوئی ذات ہے جو ان چیزوں کو بنانے والی ہے، یہ چیزیں خود بخود وجود میں نہیں آئیں. تو یہ آلہ ہے جاننے کا، کس کو؟ اللہ کو. تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، دیکھا وہی عالمون حالت نسبی جری میں آ گیا، عالم کی جمع عالمین، کہ اللہ رب ہے تمام جہانوں کا. ایک تو یہ عالم ہے جو ہم دیکھتے ہیں، یہ زمین اور آسمان، اور کتنے ہی عالم اللہ نے بنائے ہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہے. اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، صرف اس جہان کا نہیں بلکہ تمام جہانوں کا اللہ رب ہے بھائی. تو یہ ایک عالم ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ایک عالم ہے. تو خاتم آلہ ختم، اور عالم آلہ دانستن، جس کے ذریعے کسی چیز کو جانا جائے، علم سے ہے، علم جاننے سے عالم. لیکن آگے آپ کو بتلائیں گے کہ اس قسم میں اسمی معنی غالب آ گئے ہیں. کون سے معنی؟ اور ہر جگہ اشتقاقی معنی جو ہے اس میں استعمال نہیں ہوتا. توجہ سے اس بات کو سمجھ لو، معنی اسمی کے غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ایک چیز کا اسم بن گیا ہے، نام بن گیا ہے. یہ جو زمین اور آسمان ہے، ان کا نام کیا بن گیا؟ عالم. ویسے تو عالم کا معنی جاننے کا آلہ، ہر چیز جس کے ذریعے جانا جائے اس کو عالم کہنا چاہیے. مثلا کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر کے ذریعے آپ نئی نئی معلومات کا پتہ چلتا ہے، تو اس کو بھی عالم کہنا چاہیے، اشتقاق کے اعتبار سے اس کو کیا کہنا چاہیے، لیکن اس کو عالم نہیں کہتے، کیونکہ یہ جو زمین اور آسمان ہے اس کا نام بن گیا ہے عالم، اسم بن گیا ہے. تو معنی اسمی کیا ہو گیا؟ غالب آ گیا. اور معنی اشتقاقی ہر جگہ ملحوظ نہیں. یا اسی طرح دیکھ لو، کتاب ہے، کتاب بھی جاننے کا آلہ ہے یا نہیں؟ اس کے ذریعے بھی چیزوں کا ہمیں علم ہوتا ہے. تو اگر اشتقاق والے معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عالم تو کہتے ہیں جاننے کا آلہ، تو کتاب کو بھی کیا کہنا چاہیے؟ عالم. لیکن اس کو عالم کوئی بھی نہیں کہتا، کیونکہ عالم اب کیا بن چکا؟ نام بن چکا اس جہان کا. کیا بن چکا؟ نام بن چکا. اب اس جہان کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہر وہ چیز جس کے ذریعے جانا جائے اس کے ذریعے یہ عالم استعمال نہیں ہوتا. سورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح خاتم کے اندر بھی ہے. ہر وہ چیز جو اعلی ختم ہو اس کو خاتم نہیں کہیں گے. وہ مخصوص چیز جس کے ذریعے مہر لگائی جاتی ہے صرف اسی کو کہیں گے اور کسی کو نہیں. جس کے ذریعے ختم کیا جائے مہر لگائی جائے ہر اس چیز کو خاتم نہیں کہیں گے. دیکھیے بھائی دوبارہ سارا دیکھ لیجئے. وگاہ بروز نے فاعل آیت, اور کبھی کبھار اس میں آلہ جو ہے فاعل کے وزن پر آتا ہے. چون خاتم آلہ ختم یعنی مہر کردن, جیسے خاتم جو ہے آلہ ختم ہے یعنی مہر کرنے کا آلہ. وعالم آلہ دانستن, اور عالم جاننے کا آلہ ہے. مگر دری قسم معنی اسمی غالب آمدہ, مگر اس قسم کے اندر معنی اسمی غالب آ گئے ہیں. علل اطلاقی بمانے اشتقاقی مستعمل نیست, علل اطلاق یعنی بغیر کسی قید کے اشتقاقی معنی میں یہ استعمال نہیں ہوتا. علل اطلاق یعنی کوئی قید نہ ہو, ہر جگہ جاؤ جو بھی چیز جاننے کا آلہ ہو اس کو عالم کہا جائے, ایسا نہیں ہے. تو یہ علل اطلاق اشتقاقی معنی میں استعمال نہیں ہوتا. بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہوگی. کیا معنی اشتقاقی معنی؟ یہ وزن جو بنایا گیا فاعل کس کے لیے بنایا گیا؟ اس میں آلہ کے لیے. لہذا جو اس وزن پر آ جائے وہ ہر جگہ استعمال ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ لہذا جو بھی جاننے کا آلہ ہو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ عالم کہنا چاہیے. کیونکہ اشتقاقی معنی تو یہی ہے اس کا, اسی معنی کے لیے مشتق ہوا ہے. لیکن اب یہ اشتقاقی معنی کے لیے علل اطلاق استعمال نہیں ہوتا, بلکہ یہ اسمی معنی اس میں غالب آ گئے ہیں. یہ نام بن گیا ہے اس جہان کا, تو اصل میں تو یہ اس میں آلہ ہے لیکن اب کیا بن چکا؟ اسم بن چکا ہے. اسی طرح خاتم ہر وہ چیز جس کے ذریعے مہر لگائی جائے, لیکن اب یہ کیا بن چکا؟ نام بن چکا ہے, وہ مخصوص چیز جس کے ذریعے مہر لگائی جاتی ہے. تو یہ معنی ہے کہ مگر دری قسم معنی اسمی غالب آمدہ, مگر اس قسم کے اندر اسمی معنی غالب آ گیا ہے. علل اطلاقی بمعنی اشتقاقی مستعمل نیست, اور یہ علل اطلاق اشتقاقی معنی میں استعمال نہیں ہوتا. ہر آلہ ختم را خاتم و ہر آلہ علم را عالم نہ تواں گفت. ہر آلہ ختم کو خاتم اور ہر آلہ علم کو عالم نہ تما گفت نہیں کہا جا سکتا. ورنہ تو اس میں آلہ, اس میں آلہ تو وہ ہے جس کے لیے بھی کوئی فعل کیا جائے اس میں آلہ اس پر صادق آنا چاہیے. جس چیز کے ذریعے بھی کوئی فعل سر انجام دیا جائے اس پر وہ اس میں آلہ صادق آنا چاہیے. جیسے مضرب کا کیا معنی؟ ضرب لگانے کا آلہ. اب اس میں معنی اس میں غالب نہیں ہے. جس چیز کے ذریعے بھی آپ ضرب لگائیں گے وہ مضرب ہے. آپ نے سوٹی کے ذریعے ضرب لگائی تو یہ سوٹی کیا ہے؟ مضرب ہے. کیا ہے؟ مضرب ہے. آپ نے جوتا مارا کسی کو تو یہ جوتا کیا ہے؟ مضرب ہے. ہر چیز پہ صادق آئے گا جس سے بھی آپ ضرب لگائیں گے, لیکن عالم اور خاتم میں ایسا نہیں. جس چیز کے لیے بھی جانا جائے آپ اس کو کہیں یہ عالم ہے, نہیں نہیں یہ کیا بن چکا؟ نہ. اسی طرح خاتم ہر جو چیز جس کے لیے مہر لگائی جائے آپ اس کو خاتم کہہ دیں, نہیں یہ کیا ہو چکا؟ اسم ہو چکا, نام بن چکا ہے. وہ جو خاص چیز جس کے لیے مہر لگاتے ہیں صرف اسی کو کہتے ہیں اور چیزوں کو نہیں کہیں گے. اب فرق سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی ہے ہر آلہ ختم را خاتم و ہر آلہ علم را عالم نہ تواں گفت. ہر آلہ ختم کو خاتم اور ہر آلہ علم کو عالم نہیں کہہ سکتے. اس میں ظرف, اب آگے اس میں ظرف کی بحث آ گئی. اس میں ظرف دلالت میں کنت بر جائے صدور فعل یا وقت صدور فعل. بھائی اس میں ظرف پہلے مجھے بتائیے کسے کہتے ہیں؟ وہ وقت یا جگہ جہاں کوئی فیل کیا جائے. مضرب کا کیا معنی؟ مضربن مارنے کی جگہ یا مارنے کا وقت. مثلا آپ نے سڑک پر کسی کی پٹائی کی تو یہ سڑک کیا ہوئی؟ مضرب ہوئی. یہ جگہ ہے مارنے کی. یہاں پر اس کی پٹائی ہوئی. اور جس وقت میں کی وہ وقت کون سا ہے؟ وہ مضرب ہے. وہ پٹائی کا مثلا صبح پٹائی کی تھی تو صبح کا وقت کیا ہوا؟ مضرب ہوا, پٹائی کا وقت ہو گیا. اور مثال لے لیں, مثلا آپ نے پانی پیا, آپ نے کمرے میں بیٹھ کر پانی پیا, تو یہ شریبا یا شربو باب سمیا ہے جی. اس میں ظرف بناؤ مشربون, مشربون اس فعل مضارع سے بنتا ہے نا. تو آپ نے کمرے میں پانی پیا تو یہ پانی پینے کی جگہ ہے, اس کو کہیں گے مشربون. اور آپ نے باہر پانی پیا تو وہ پانی پینے کی جگہ ہے, تو کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ مشرب ہے. تو جہاں بھی کوئی فعل کیا جائے اس کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ اس میں ظرف. یا جس وقت میں کیا جائے وہ فعل, وہ وقت کیا کہلائے گا؟ اس میں ظرف اس کے لیے استعمال ہوگا. کہتے ہیں اس میں ظرف دلالت میں کنت برجائے صدور فعل یا وقت صدور فعل. اس میں ظرف جو ہے وہ دلالت کرتا ہے بر جائے صدور فعل, جا کا معنی جگہ, بر جائے صدور فعل, صدور فعل کی جگہ پر یعنی فعل کے ہونے کی جگہ پر, یا وقت صدور فعل یا یہ دلالت کرتا ہے فعل کے ہونے کے وقت پر. از مفتوح العین و مضموم العین و ناقص مطلقاً بروزن مفعل بفتح عین جو مفتح. اچھا یہ اب وہ ضابطہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ آپ نے پڑھا ہے ظرف کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارے سے. فعل مضارے سے ایک تو اس میں ظرف اور اس میں آلہ کا فرق آپ کو پتا ہے. اس میں آلہ کیا ہے؟ شروع میں میم مکسور ہوتا ہے مزربن مزربتن, اور اس میں ظرف میں میم پر کیا ہوتا ہے؟ شروع میں فتحہ ہوتا ہے مزربن. تو دونوں فعل مضارے سے بنتے ہیں, یہ میم کے ذریعے پہچان ہوگی بھائی, میم کے ذریعے پہچان. ہاں اس میں آلہ میں ایک بات یاد رکھیں, یہ جو اس میں آلہ ہے نا یہ صرف ثلاثی مجرد سے آتا ہے, باقی بابوں میں آپ نے کہیں پڑھا نہیں. صرف ثلاثی مجرد سے اس میں آلہ کے سیغے آتے ہیں, باقی ابواب سے نہیں آتے بھائی. اچھا تو یہ جو ظرف ہے اس کے بنانے کا اب ضابطہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ مضارے سے ظرف بنائیں گے تو عین پر کون سی حرکت آئے گی. آپ نے وہ شعر یاد کیا ہوا ہے, کیا شعر یاد کیا تھا؟ ہاں ظرف یفعل مفعل است الا ز ناقص اے کمال و از غیر یفعل مفعل است الا ز ابواب مثال. تفصیل میں بیان پھر کر دیتا ہوں بھائی, اگرچہ آپ کو سارا علم ہے لیکن پھر بھی دوبارہ سن لیں تاکہ خوب اچھی طرح بات ذہن نشین ہو جائے. بس وہ شعر آپ کو یاد ہے تو بس آپ کو یہ ضابطہ یاد ہے, ویسے بڑا مشکل ضابطہ ہے بھائی, ذہن میں نہیں رہتا, ابھی یاد کر لیں گے پھر بعد میں بھول جائے گا, لیکن وہ شعر جب آپ کو یاد ہے تو کہیں بھی انشاءاللہ مشکل پیش نہیں آئے گی. جہاں ظرف کے بارے میں اشتباہ آئے فوراً اس شعر کو ذرا دہراؤ, اس پہ غور کرو, آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کس طرح اس میں ظرف آئے گا بھائی. شعر میں کیا ہے؟ ظرف یفعل مفعل است. دیکھا یفعل معلوم ہوا وہ مضارے جس کے عین مکسور ہو. کیا ہو؟ عین مکسور ہو, اس سے ظرف یفعل مفعل است, تو اس کا ظرف بھی کیا ہوگا؟ مکسور العین. ظرف یفعل مفعل است الا ز ناقص, سوائے کس کے؟ ناقص سے, کہ اس سے مفعل کبھی نہیں آئے گا, اس سے ہمیشہ مفعل ہی آئے گا. ظرف یفعل مفعل است, یفعل جب بھی آ جائے یفعل مضارے یعنی عین کے نیچے کسرہ ہو تو ظرف میں بھی عین کے نیچے کیا پڑھو؟ کسرہ پڑھو. ظرف یفعل مفعل است الا ز ناقص, سوائے ناقص کے, ناقص میں عین کے نیچے زیر آ جائے پھر بھی آپ نے مفعل نہیں پڑھنا, وہاں مفعل ہی پڑھنا ہے ہر حال میں. تو ناقص سے ظرف ہمیشہ مفعل آتا ہے, وہاں مفعل آئے گا ہی نہیں چاہے عین کے نیچے کسرہ ہی کیوں نہ ہو, پھر بھی ظرف کیا آئے گا؟ مفعل آئے گا. وَأَزْ غَيْرَ يَفْعِلْ, اور یفکل اور یفعل کے جو علاوہ ہیں, وَأَزْ غَيْرَ يَفْعِلْ مَفْعَلَ, یفعل کے علاوہ جو مضارے ہیں, یفعل کے علاوہ کتنے مضارے رہ گئے؟
یفعل
دو رہ گئے، ایک عین میں زبر ہو اور ایک عین پر پیش ہو، یفعل اور یفعل، تو غیر یفعل میں دونوں آ گئے. یفعل کے جو علاوہ ہیں، یفعل کے علاوہ کون ہیں؟ یفعل اور یفعل. تو کہتے ہیں از غیر یفعل مفعل، تو ان دونوں میں مفعل آئے گا. اگر مضارع میں عین پر زبر ہو یا پیش ہو، دونوں صورتوں میں کیا آئے گا؟ مفعل آئے گا. پچھلے شعر میں، پچھلے مصرے میں تھا، عین کے نیچے زیر ہو تو مفعل، لیکن زیر نہ ہو، غیر یفعل کے علاوہ ہو، یعنی یفعل ہو یا یفعل ہو، تو پھر ظرف کیا آئے گا؟ مفعل آئے گا. وَأَزْ غَيْرِ يَفْعِلْ مَفْعَلَسْ إِلَّا زَأَبْوَابِ مِثَال، سوائے بابواب مثال کے، وہاں سے مفعل کبھی بھی نہیں آئے گا، وہاں ہمیشہ مفعل ہی آئے گا. اللہ کے ذریعے اس کو نکال رہے ہیں، سمجھ جائیں اس وہاں کا حکم اس کے الٹ ہے. پھر دیکھو دوبارہ شعر سنو، ظرف یفعل مفعلس، جو بھی مضارع مکسور العین ہو اس سے ظرف بھی کیا آئے گا؟ مکسور العین. الا ز ناقص اے کمال، سوائے کس کے؟ ناقص سے، کہ وہاں سے ہمیشہ کیا آئے گا؟ مفعل ہی آئے گا، کبھی بھی مفعل نہیں آئے گا. وہ از غیر یفعل مفعلس، اور یفعل کے علاوہ جو دو مضارع ہیں یعنی یفعل اور یفعل، اس سے ظرف کیا آئے گا؟ مفعل آئے گا. الا ز ابواب مثال، سوائے کس کے؟ مثال کے بابوں کے، وہاں سے کبھی بھی مفعل نہیں آئے گا، ہمیشہ کیا آئے گا؟ مفعل. اب آپ کو ضابطے کی تفصیل پتہ چل گئی. آپ ظرف بنانے کا ضابطہ کیا؟ کہ مضارع کے عین کلمے کو دیکھو، اگر عین کے نیچے زیر ہو تو ظرف میں بھی عین کے نیچے زیر لے آؤ، اور اگر مضارع کے عین پر زبر یا پیش ہے تو ظرف کے اندر عین پر زبر لے آؤ. البتہ دو قسمیں اس سے مستثنا ہیں، ایک ناقص اور ایک مثال. ناقص میں کبھی بھی مفعل وزن نہیں آئے گا، ہمیشہ کیا آئے گا؟ مفعل. اور مثال میں کبھی بھی مفعل وزن نہیں آئے گا، ہمیشہ کیا آئے گا؟ مفعل. وہاں آپ نے عین کو دیکھنا ہی نہیں ہے، بس جب ناقص کا باب ہے تو اس میں ظرف کیا آئے گا؟ مفعل ہی آئے گا، اور جب مثال ہے تو آپ نے عین کو نہیں دیکھنا، بس وہاں سے مطلقاً جو ہے ظرف کس وزن پر آئے گا؟ مفعل پر. تو ظرف یفعل مفعل است الا ز ناقص اے کمال، و از غیر یفعل مفعل است الا ز ابواب مثال. تو یہ اس شعر میں پورا ضابطہ ذکر ہو گیا، یہی صاحب کتاب بھی ذکر کریں گے، لیکن پھر بھی اس ضابطے میں بھی بعض اوقات غور کرنا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ آسان نشانی میں بتا دیتا ہوں. شعر سے اتنا تو پتا چل گیا کہ ناقص اور مثال کا حکم الگ ہے، شعر میں ناقص کا بھی ذکر آ رہا ہے اور مثال. اب آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ کس طرح ہے ضابطہ، پورے شعر پہ غور کریں گے سمجھ میں آئے گا، پھر آپ کو ذہن میں پوری بات واضح ہو جائے گی. اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے، اتنا تو پتا چل گیا کہ شعر میں کن چیزوں کا ذکر ہے، ناقص اور مثال، ان کا حکم الگ ہے. تو اب اس کس میں مفعل ہمیشہ آئے گا اور کس میں مفعل ہمیشہ آئے گا، تو ان کے پہلے حرف کو دیکھ لو. ناقص کا پہلا حرف نون، نون پر کیا ہے؟ فتحہ، زبر ہے، تو اس سے ہمیشہ مفعل آئے گا، عین پر زبر آئے گا. اور مثال کے میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو اس سے ہمیشہ مفعل عین کے نیچے زیر آئے گی. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بھی ایک یاد رکھنے کا طریقہ ہے، فوری ذہن میں آ جائے گا کہ ان شعر سے اتنا تو پتا چل گیا ناقص اور مثال کا حکم الگ ہے، لیکن پھر غور کرنا پڑے گا کس کا کیا حکم ہے. بس ان کے پہلے حرف کو دیکھ لو، ناقص میں نون پر زبر تو یہاں عین پر ہمیشہ زبر آئے گی، اور مثال میں پہلے حرف میم کے نیچے زیر تو یہاں ہمیشہ عین کے نیچے زیر آئے گی. یہی اب بیان کرنے لگے، دیکھیے کتاب پر. از مفتوح العین و مضموم العین و ناقص، از مفتوح العین و مضموم العین و ناقص، مطلقاً بر وزن مفعل آیت بفتح عین. مفتوح العین سے اور مضموم العین سے اور ناقص سے مطلقاً ظرف جو ہے بر وزن مفعل آیت، کس وزن پر آتا ہے؟ مفعل بفتح عین، عین کے فتحہ کے ساتھ. چو مفتح و منصر و مرمن، مفتوح العین عین پر فتحہ ہو، رما یرمی، اس میں تو عین کے نیچے زیر ہے، ناقص ہے نا، یہ ناقص ہے، ناقص میں ہمیشہ کیا آئے گا؟ ہاں تو معلوم ہوا یہ کتابت کی غلطی ہے بھائی. مرمن یہ کیا ہے؟ مرمن. آپ کو گردان یاد ہے؟ رما یرمی رمین فہو رامین، ورمی یورما رمین فدا کا مرمیون، لم یرمی لم یورما لا یرمی لا یورما لن یرمی لن یورما الم رمین ہو ارمی لتورما لی یرمی لی یورما ونہی عنہ لا ترمی لا تورما لا یرمی لا یورما وظرف من ہو مرمن. دیکھا معلوم ہو یہ کتابت کی غلطی ہے کہ مرمیون لکھ دیا ہے، تو مرمن کیونکہ یہ ناقص ہے اور اس سے مفعل آئے گا ہمیشہ. تو کہتے ہیں چون مفتحوں و منصروں و مرمن و از مقصور العین، اور وہ مضارع جو کیا ہو مقصور العین ہو اس سے، و از مثال اور مثال سے مطلقاً بر وزن مفعل آیت بکسر عین، مطلقاً مفعل کے وزن پر آتا ہے عین کے کسرہ کے ساتھ. چون مضرب و موقع، مضرب ضرب یضربو سے ہے، عین کے نیچے کیا ہے کسرہ، اور موقع یہ مثال ہے اور مثال سے مطلقاً عین کے نیچے زیر آئے گا تو موقع. و آن کے بعض صرفیاں گفتان کے مضاعف ہم مطلقاً اچھا یہاں سے اب ایک اور بات ذکر کر رہے ہیں کہ بعض علماء صرف فرماتے ہیں کہ جو مضاعف ہے ہفت اقسام میں سے مضاعف جس میں دو حرف ایک جنس کے آتے ہیں، کہ مضاعف سے بھی ظرف مطلقاً مفعل وزن پر آتا ہے، توجہ ہے، مضاعف سے بھی ظرف مطلقاً مفعل وزن پر آتا ہے. صاحب کتاب آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں بھائی ان کی یہ بات درست نہیں، انہوں نے دراصل دلیل پکڑی قرآن سے. قرآن میں کیا ہے فَأَيْنَ الْمَفَر، وہ کہتے ہیں دیکھو مفر آیا، مفر اصل میں کیا تھا مفررن مفعلن، پھر را کا فتحہ فا کو دیا اور را کو اس را میں را کا را میں ادغام کیا تو مفر ہوا بھائی. اور باب اس کا ہے فر یا فر، باب زاربا ہے، کہتے ہیں دیکھا عین کے نیچے فر یا فر کیا ہے، عین کے نیچے زیر، لیکن جو ظرف آ رہا ہے وہ قرآن میں وہ کیا آ رہا ہے مفرن عین کے فتحہ کے ساتھ. معلوم ہوا مضاعف سے بھی ظرف ہمیشہ مفتوح العین آئے گا، جیسے ناقص کے اندر ظرف ہمیشہ کیا آتا ہے مفتوح العین. صاحب کتاب آپ کو بتائیں گے کہ نہیں ان کی یہ بات درست نہیں ہے، وجہ اس کی یہ کہ قرآن ہی میں مضاعف سے ظرف آیا ہے اور اس میں عین کے نیچے کسرہ ہے، جیسے محلن محلن حتی یبلغ الہدی محلہ، دیکھو محل آیا یا نہیں، محل حل یا حل سے. تو اگر آپ کی بات مانی جاتی آپ تو کیا کہتے تھے مضاف سے ظرف ہمیشہ کیا آئے گا مفتوح العین آئے گا، اور یہ تو مقصور العین آ رہا ہے، معلوم ہوا مضاف میں ایسا نہیں ہے، مضاف کے اندر بھی یہ ضابطہ اسی طرح جاری ہوگا، عین کے نیچے اگر زیر ہو تو ظرف مقصور العین ہوگا، اور مضارع میں اگر عین پر فتحہ یا ضمہ ہو تو ظرف مفتوح العین ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مضاف میں عین کو دیکھیں گے بھائی، عین کلمے کو، اور باقی مفر آپ نے کیا کہا تھا مفر آیا ہے قرآن میں اور یہ فر یا فر سے آیا ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس میں ظرف کا صیغہ نہیں ہے، یہ مصدر ہے، مصدر میمی، مصدر میمی وہ مصدر جس کے شروع میں میم آئے، کیا آئے میم آئے بھائی، اور یہ جو ثلاثی مزید فی ہے اس کے اندر تو جو اس میں ظرف کا وزن ثلاثی مزید فی ابواب یاد ہیں بھائی، اکرم یکرم اکرامن فہوا مکرم، اکرم یکرم اکرامن فدا کا مکرمون، مکرم دیکھا اس میں مفعول، اسی سے آگے اس میں ظرف بھی کیا آیا مکرم مکرم، اور اسی طرح اس کی ان ابواب کے عموماً مصادر بھی اسی وزن پر آتے ہیں، تو مکرم اس میں مفعول بھی ہے اس میں ظرف بھی ہے اور مصدر بھی ہے، اور شروع میں کیا ہے میم، تو کیا کہیں گے مصدر میمی، مکرم کیا ہے پھر دوہراؤ، اس میں مفعول بھی اس میں ظرف بھی اور مصدر میمی بھی، اسی طرح مکرم یہ اس میں مفعول بھی اس میں ظرف بھی اور مصدر میمی بھی. اسی طرح مقاتلن یہ کیا ہے؟ اس میں مفعول بھی، اس میں ظرف بھی اور مصدر میمی بھی بھائی. تو یہ مزید فی وغیرہ کی ابواب بھی تو تقریباً اکثر میں اسی طرح ہے بھائی، اس میں ظرف، اس میں مفعول اور مصدر میمی ایک ہی وزن پر آتے ہیں بھائی. تو لہذا یہاں بھی اسی طرح ہے، یہ چونکہ مفرن یہ مصدر میمی ہے تو شبہ آپ لوگوں کو لگ گیا کہ شاید یہ ظرف ہے، حالانکہ یہ ظرف نہیں. اگر ظرف ہوتا تو وہ مفر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ فر یا فر رخ ہے بھائی. دیکھیے کتاب پر کہتے ہیں وہ آن کے بعض صرفیاں گفتان، اور وہ جو بعض صرفیوں نے کہا ہے، صرفی یعنی علم صرف والے، علم صرف کے ماہر علماء، اور وہ جو بعض صرفیوں نے کہا ہے کہ از مضاعف ہم مطلقاً بفتح عین آید صحیح نیست، کہ مضاعف سے بھی مطلقاً عین کے فتحہ کے ساتھ آتا ہے صحیح نیست، یہ بات صحیح نہیں. وہ استدلال کردہ اند بلفظ مفرن، اور انہوں نے دلیل پکڑی ہے لفظ مفرن سے کہ از یفر بکسر عین است، کہ یہ مفر کس سے ہے؟ یفر بکسر عین کے کسرہ کے ساتھ جو ہے اس سے آیا ہے. ودر قرآن مجید واقع، اور قرآن میں واقع ہے. فعین المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ ترجمہ میں کر رہا ہوں ظرف والا، کیونکہ وہ دلیل کس کی ذکر ہو رہی ہے، وہ جس کو جو اس کو ظرف بدلاتے ہیں، تو ان کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں. فعین المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ تو کہتے ہیں وہ صحیح این است، اور صحیح یہ ہے کہ از مضاف مقصور العین بکسر عین آیت، کہ مضاف جو مقصور العین ہو اس سے ظرف جو ہے عین کے کسرہ کے ساتھ آتا ہے. چنانچہ محل از حل یحل، جیسے کہ محل جو کس سے ہے؟ حل یحل سے. دیکھو عین مکسور ہے تو ظرف میں بھی عین مکسور ہے. وہ لفظ محل ہم در قرآن مجید واقع، اور محل کا لفظ بھی قرآن میں واقع ہوا ہے. حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور محلہ اپنی جگہ کو. محلہ یہاں پر فتح کتابت کی غلطی ہے بھائی، یہاں تک کہ قربانی کا جانور، ہدی کہتے ہیں قربانی کا جانور بھائی. حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ کو پہنچ جائے. وہ لفظ مفرن را جواب دادا اند، اور لفظ مفرن کا جواب دیا ہے علماء نے کہ ظرف نیست، کہ ظرف نہیں ہے بلکہ مصدر میمی است، بلکہ مصدر میمی است. جی کیسے پڑھیں گے؟ میمی یست، یہ جو است ہے نا، است کا مطلب ہے ہے، است کا مطلب ہے. کبھی اس کے شروع سے یہ حمزہ گرا دیتے ہیں تخفیف کے لیے، مختصر کرنے کے لیے، ہلکا کرنے کے لیے، پھر ماقبل والے حرف پر زبر پڑیں گے. کیا پڑھیں گے؟ زبر پڑھیں گے. تو میمی کے آخر میں کیا ہے؟ یا، اس یا پر زبر پڑھ دیں گے. میمی یست. جی طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طرح پیچھے لفظ آیا تھا وہ صحیح این است، وہاں بھی این اور یہاں نون پر پھر زبر پڑھنا ہے. اینست نہیں پڑھنا ہے اس کو، بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ این است. وہ لفظ مفرن را جواب دادا ان، اور لفظ مفرن کا جواب دیا گیا ہے کہ ظرف نیست، کہ یہ ظرف نہیں ہے بلکہ مصدر میمی است، بلکہ یہ مصدر میمی ہے. جواب سمجھ میں آ گیا؟ اب ترجمہ کرو. فعین المفر، یہ مصدر میمی ہے، مصدر والا ترجمہ کرو. پس کہاں بھاگنا ہے؟ پس کہاں بھاگنا ہے، یعنی کہاں بھاگو گے؟ آگے دیکھیے بھائی. صیغہ ظرف کے برمانے وقت دلالت کند آرا ظرف زما گویند، وہ صیغہ ظرف کا جو کہ وقت کے معنی پر دلالت کرتا ہے اس کو ظرف زما کہتے ہیں. وہ آن کے برمانے جائے دلالت کند، اور وہ جو جگہ کے معنی پر دلالت کرتا ہے آرا ظرف مکان گویند، اس کو ظرف مکان کہتے ہیں. بحث اس میں ظرف، اب اس میں ظرف کی گردان ذکر کر رہے ہیں. مضرب مضربان مضربین مضارب گاہ ظرف بر وزن مفعولت ہم آیت کبھی کبھار ظرف جو ہے مفعولت وزن پر بھی آتا ہے جو مکحولت جیسے مکحولا کحل کہتے ہیں سرمے کو سرمے کو تو مکحولا وہ سرما دانی جس میں سرما رکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں مکحولا سرما رکھنے کی جگہ دیکھو انہوں نے کیا کہا کہ کبھی کبھار ظرف مفعولت وزن پر بھی آتا ہے کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ ظرف میں تو آپ نے ابھی تک جتنا بھی پڑھا میم پر زبر پڑی ہے لیکن کبھی میم پر ضمہ بھی آتا ہے اور عین پر بھی کیا آ جاتا ہے ضمہ آ جاتا ہے جیسے مفعولہ وزن بھائی و بعض اوزان ظرف از غیر مقصور العین ہم مقصور آیت اب ایک اور قیمتی بات بتلانے لگے ہیں بھائی صاحب کتاب نے کمال کیا بھائی بڑی قیمتی قیمتی باتیں انہوں نے طلباء کے لیے جمع فرما دیں اور ایسی جگہ پر یہ کتاب لکھی کہ جہاں زندگی گزارنا عذاب بن جاتا ہے اور انہوں نے وہاں پر بھی اس مقام پر بھی اتنی مشکلات میں بھی دین کی خدمت جو کی جسے اللہ نے کیسی قبولیت نصیب فرمائی بھائی کہ آج تمام مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے تو کہتے ہیں ضابطہ کیا پڑھا آپ نے کہ ظرف مقصور العین کب ہوگا جب مضارع مقصور العین ہو ضابطہ کیا پڑھا کہ ظرف مقصور العین کب ہوگا جب مضارع مقصور العین ہو پھر ہی ظرف بھی مقصور العین ہوگا ویسے نہیں لیکن کہتے ہیں بعض صیغے عربی میں ایسے آئے ہیں کہ ان کا مضارع مقصور العین نہیں لیکن ظرف مقصور العین آئے ہیں عرب بولتے ہی اس طرح ہے جیسے مسجد حالانکہ اس کا باب کیا ہے سجدہ یسجدو نصرہ ہے اور نصرہ سے آپ نے کیا پڑھا تھا ظرف کیا آیا منصرن تو ہونا چاہیے مسجدن لیکن عربی میں کیا ہے مسجد آیا ہے تو مضارع غیر مقصور العین ہے لیکن ظرف کیا ہے مقصور العین تو کہتے ہیں وہ بعض اوزان ظرف اور ظرف کے بعض اوزان جو ہیں از غیر مقصور العین ہم مقصور آیت وہ غیر مقصور العین مضارع سے بھی مقصور آئے ہیں چون مسجدن مسجد دیکھو جہاں عبادت کی جاتی ہے سجدہ کیا جاتا ہے سجدے کی جگہ اسی طرح منسک منسک کہتے ہیں قربانی کی جگہ جہاں قربانی کی جائے قربانی کا مقام قربان گاہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں منسک اسی طرح حج کی عبادت کو بھی منسک کہتے ہیں تو آپ جگہ جگہ پڑھیں گے لکھا ہوتا ہے مناسک حج یعنی حج کی جو عبادتیں ہیں یعنی حج کے جو افعال ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے ان کو کیا کہتے ہیں مناسک حج تو منسک ہاں یہاں قربانی کی جگہ کیا قربانی کی جگہ مطلع طلوع ہونے کی جگہ سورج دیکھو مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو یہ کیا ہے مطلع ہے یہاں سے طلوع ہوتا ہے اچھا منسک یہ نسکہ ینسکو سے ہے نسکہ ینسکو کا معنی قربانی کرنا تو منسک قربانی کی جگہ حالانکہ نسکہ ینسکو باب کون سا ہے نصارا ہے تو منسک ہونا چاہیے تھا لیکن کیا عربی میں استعمال ہوتا ہے منسک اسی طرح طلع یتلعو یہ باب بھی نصارا ہے تو کیا ہونا چاہیے تھا مطلع لیکن کیا استعمال کرتے ہیں عرب مطلع طلوع ہونے کی جگہ اسی طرح شرقہ یشرقو کا معنی نکلنا شرقہ یشرقو کا معنی بھی نکلنا طلوع ہونا تو ہونا کیا چاہیے تھا مشرق کیونکہ باب نصرہ ہے شرقہ یشرق لیکن عربی میں کیا آیا ہے مشرق اسی طرح مغرب آیا ہے غروب ہونے کی جگہ یہ بھی غربہ یغروب یہ سارے باب نصرہ ہیں بھائی غربہ یغروب تو اس کو کیا کہنا چاہیے غروب ہونے کی جگہ کو مغرب کہنا چاہیے لیکن عرب کیا بولتے ہیں مغرب اور اسی طرح جزرہ یا جزورو کا معنی اونٹ وغیرہ ذبح کرنا تو کیا ہونا چاہیے مجزر لیکن عرب کیا استعمال کرتے ہیں مجزیر جو جگہ بنائی ہوتی ہے جہاں اونٹوں وغیرہ کو کیا کرتے ہیں ذبح کیا جاتا ہے ذبح خانہ جو ہوتا ہے ذبح خانہ تو دوبارہ دیکھیے کہتے ہیں وہ بعض اوزان ظرف از غیر مقصور العین ہم مقصور آید، اور بعض اوزان ظرف کے وہ غیر مقصور العین سے بھی مقصور آتے ہیں، جو مسجد منسک مطلع مشرق مغرب مجزر. اور میں نے بتایا یہ سارے باب نصارہ سے ہیں. کس سے ہیں؟ نصارہ سے بھی ہیں اور بھی ابواب سے آتے ہیں. اچھا، مگر دری اوزان. آگے ایک اور بات بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں عربی میں یہ قیاس کے مطابق بھی آئے ہیں. عربی میں مسجد تو استعمال ہوتا ہے لیکن مسجد بھی آیا ہے بعض جگہوں پہ، مسجد بھی ہم نے سنا ہے عربوں سے. اسی طرح منسک عام استعمال ہوتا ہے لیکن منسک بھی کبھی ہم نے سنا ہے عربوں سے. اسی طرح مطلع تو عام استعمال ہوتا ہے لیکن مطلع بھی ہم نے سنا ہے. مشرق بھی استعمال ہوتا ہے عام لیکن مشرق بھی ہم نے سنا ہے. اسی طرح مغرب بھی سنا ہے اور اسی طرح مجزر. تو قیاس کے مطابق بھی آئے ہیں اور خلاف القیاس بھی آئے ہیں. مگر دری اوزان موافق قیاس بروزن مفعل ہم میں آید، مگر ان اوزان میں قیاس کے مطابق، قیاس کے مطابق یعنی ضابطے کے مطابق، قیاس کے مطابق بروزن مفعل ہم میں آید، مفعل کے وزن پر بھی آتے ہیں. بھائی آتے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی. اور علماء نے لکھا ہے کہ جہاں یہ خلاف قیاس آئے ہیں مسجد، تو اس کا کہتے ہیں کہ جو یہ خلاف القیاس آئے ہیں یہ اسماء جامد ہیں، یعنی یہ ظرف نہیں ہے، یہ ظرف نہیں ہے، یہ ظرف ہیں، یہ اسم ہیں، اسم ہیں، ان میں اشتقاق ملحوظ نہیں. اگر دیکھو آپ خود ذرا غور کرو، مسجد سجدہ یسجدو سے ہے، تو سجدہ یسجدو جہاں سجدہ کیا جائے اس کو یہ کیا کہتے ہیں؟ مسجد. لیکن اس کا تو معنی یہ ہے آپ سڑک پر اگر جا نماز بچھائیں اور وہاں نماز پڑھیں اور سجدہ کریں تو اس کو بھی کیا کہنا چاہیے؟ مسجد. لیکن کوئی اس کو مسجد کہتا ہے؟ گھر میں آپ کمرے میں پڑھتے ہیں کوئی اس کو مسجد کہتا ہے؟ نہیں. اب یہ نام ہے بھائی، مسجد وہ مخصوص جگہ ہے، اس کا کیا ہے؟ نام ہو چکا. اور یہ جہاں پر اب آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں یہ ہے مسجد. یہ کیا ہے؟ سجدے کی جگہ. اس کو مسجد نہیں کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ مسجد. اور وہ کیا ہے؟ مسجد ہے. اس کو مسجد بھی کہہ سکتے ہو کیونکہ وہ سجدے کی جگہ ہے، لیکن یہ اب اس کا نام ہے بھائی، یہاں وہ اشتقاق والا اس میں ظرف نہیں ہے. اسی طرح منسک قربان گاہ، جہاں قربانی کی جائے. آپ اگر آپ ایک جگہ پر اونٹ وغیرہ کسی جانور کی قربانی کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، تو اس کو منسک کہنا چاہیے؟ نہیں نہیں، اس کو منسک نہیں کہتے. خاص جو قربانی کے لیے جو جگہ بنی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ منسک کہیں گے. ایک جگہ بنی ہوئی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ منسک. باقی کسی جگہ آپ اونٹ کو قربان کریں یا جانور کو ذبح کریں تو یہ منسک تو ہے لیکن منسک نہیں. اور وہ اس کا نام کیا؟ منسک. اور وہ منسک بھی ہے بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے. اسی طرح مطلع، طلوع ہونے کی جگہ، طلوع ہونے، مشرق سے سورج چاند ستارے وغیرہ طلوع کرتے ہیں تو مشرق کیا ہے؟ مطلع ہے. جہاں سے بھی کوئی چیز طلوع کرے تو اس کو مطلع نہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ مطلع کہیں گے. اسی طرح مشرق، مشرق کس جانب کو کہتے ہیں؟ جہاں سے سورج چاند ستارے وغیرہ نکلتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ جہاں سے بھی یہ نکلے آپ اس کو مشرق کہنا شروع کر دیں. قیامت کے قریب سورج مغرب سے نکلے گا بھائی، ایک مرتبہ سورج مغرب سے نکلے گا اور پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی بھائی. تو سورج کہاں سے نکلا؟ مغرب سے. مغرب سے تو اس کو مشرق نہیں کہنا شروع کر دیں گے، بات سمجھ میں آ رہی ہے. مشرق اس جگہ کا نام ہو چکا ہے، جس طرف سے اب سورج نکلتا ہے اس کا نام ہی مشرق ہو چکا ہے. ہاں اس کو کیا کہیں گے؟ مشرق تو کہہ سکتے ہیں، مشرق نہیں. اور یہ جو ہے یہ اس کا نام کیا؟ مشرق. اور یہ مشرق بھی ہے، نکلنے کی جگہ بھی ہے. اسی طرح مغرب ہے، غروب ہونے کی جگہ، اس کا نام ہی مغرب پڑ گیا ہے. اب کسی اور جگہ ڈوب بھی جائے سورج اس کو مغرب نہیں کہہ سکتے. اسی طرح مجزر، جو جگہ بنائی ہوتی ہے جہاں اونٹوں وغیرہ کو کیا کرتے ہیں ذبا کیا جاتا ہے، ذبا خانہ جو ہوتا ہے ذبا خانہ، اس کو تو مجزر کہیں گے، کسی اور جگہ ذبا کر دیں تو اس کو مجزر نہیں. تو معلوم ہوا ان میں معنی اسمی غالب ہے. کیا ہے یہ یوں کہو یہ اسم ہے، یہ وہ اس میں ظرف ہے ہی نہیں بھائی. فائدہ، اب آگے ایک اور فائدہ ذکر کر رہے ہیں. برائے جائے کہ چیزیں درانجا بکثرت باشد، برائے جائے کہ اس جگہ کے لیے کہ چیزیں درانجا کہ کوئی چیز وہاں پر بکثرت باشد کثرت کے ساتھ ہو، وزن مفعلتن آیت، اس کے لیے مفعلتن وزن آتا ہے. بھائی اس میں ظرف کی بات چل رہی ہے، ظرف کس کو کہتے ہیں؟ جگہ اور وقت کو. تو جگہ، وہ جگہ، یہاں بھی ظرف سے متعلق ایک فائدہ آپ کو چھوٹا سا بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں کوئی چیز کثرت کے ساتھ پائی جائے اس کے لیے مفعلتن وزن ہے. کیا وزن ہے؟ جیسے دیکھو بھائی قبرستان، اس کے اندر قبریں بکثرت ہیں تو اس کو عربی میں کہتے ہیں مقبرتن، دیکھا مفعلتن. اسی طرح جس جنگل میں شیر کثرت سے ہوں تو کہتے ہیں مأسدۃن، اسد، اسد کسے کہتے ہیں؟ شیر کو. تو اسی سے کیا بنا لیا؟ مفعلۃن مأسدۃن، جہاں شیر کیا ہوں؟ بکثرت ہوں. تو کہتے ہیں برائے جائے کہ چیزیں درانجا بکثرت باشد وزن مفعلۃن آیت، وہ جگہ جہاں پر کوئی چیز کثرت کے ساتھ ہو اس کے لیے مفعلتن وزن آتا ہے. چون مقبرتن و مأسدتن، جیسے مقبرہ اور مأسدہ، مقبرہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں کثرت سے قبریں ہوں یعنی قبرستان، اور مأسدہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں کثرت سے شیر ہوں. جی یہ اسد سے ہے، اسد شیر کو کہتے ہیں. کہتے ہیں وہ وزن فعالا برائے چیزیں کے بوقت غسل، غسل ہے آپ کی کتابوں میں، غسل نہیں یہ کتابت کی غلطی ہے، بوقت فعل بھی افتد، برائے چیزیں کے بوقت فعل بھی افتد. کہتے ہیں فعالہ وزن جو ہے برائے چیزیں کے اس چیز کے لیے ہے کہ بوقت فعل بھی افتد، جو کسی فعل کے وقت گرے، جو کسی فعل کے وقت جو چیز گرے اس کے لیے کیا وزن آتا ہے؟ فعالہ. دیکھو فیل کے وقت، دیکھو وقت والا معنی آ رہا ہے یا نہیں، اس لیے اس کو یہاں چونکہ ظرف کی بات چل رہی تھی اور ظرف کسے کہتے ہیں؟ جو جگہ اور وقت پر دلالت کرے، تو یہاں بھی چونکہ جگہ اور وقت کی بات آ رہی ہے اس لیے اس کو ذکر کر دیا. تو فعالہ وزن کس کے لیے آتے ہیں؟ کہ آپ کوئی فیل کریں تو جو چیز وہاں گرے اس کو کیا کہیں گے؟ فعالہ وزن پر لے آئیں گے. جیسے کسی نے غسل کیا تو غسل کون سا فیل کیا؟ غسل، غسل. تو جو پانی وغیرہ وہاں گرا اس کو وزن بنا لو، غسل سے فعالہ وزن بنا لو، غسالہ، غسال. تو یہ جو پانی نیچے گرا یہ کیا ہے؟ غسالہ ہے. یعنی غسل کا فیل کرتے وقت جو چیز نیچے گری وہ کیا ہے؟ غسالہ. یعنی آپ غسل کر رہے ہیں، وہ جو پانی استعمال شدہ آپ کے بدن سے بہ کر نیچے آ گیا، جمع ہو گیا، یہ سارا کیا ہے؟ غسالہ، غسالہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیچے گرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پانی جو ادھر ادھر گر رہا ہے وہ اس کو غسالہ کہیں گے، نہیں نہیں، جس سے آپ نے غسل کیا وہ آپ کا مائع مستعمل جو ہے وہ جو نیچے جمع ہوا وہ کیا ہے؟ غسالہ ہے، غسالہ. اسی طرح کناسا کے معنی جھاڑو دینے، تو جھاڑو دیتے وقت جو کوڑا اکٹھا ہوا، جھاڑو دینے سے جو چیز گری اکٹھی ہوئی اس کو کہتے ہیں کوناسا، کوناسا. کناسا سے کناسا یکنسو کنسن، تو اس کا معنی ہے جھاڑو دینا. تو اسی سے کیا بنا لو؟ فعالہ وزن بنا لو. وہ جو کوڑا اکٹھا ہوا اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوناسا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فیل دے، کوئی فیل کیا جائے اور اس فیل کے وقت جو چیز گرے اکٹھی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کس وزن پر بنا لیتے ہیں؟ فعالہ وزن پر، اسی فیل سے بنا لیتے ہیں. تو کہتے ہیں وزن فعالہ برائے چیزیں کے بوقت فیل بھی افتد، وزن فعالہ اس چیز کے لیے جو کسی فیل کے وقت گرے. چون غسالتن آبے کے وقت غسل بھی افتد، آب، آب کس کو کہتے ہیں؟ پانی. تو غسالہ آبے کے وہ پانی جو کہ وقت غسل بھی افتد جو غسل کے وقت گرے، وکناست ان چیزے کے وقت جاروب کشیدن از جاروب بھی افتد، اور وہ کناسا وہ چیز ہے کہ وقت جاروب کشیدن، جاروب جھاڑو کو کہتے ہیں، جاروب کشیدن جھاڑو دیتے ہوئے از جاروب بے افتد جھاڑو سے گرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کناسا تن بھائی کوڑا یعنی کوڑا. چلیے بس کریں بھائی، بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. اب آئیے اردو کی کتاب میں بھی جلدی جلدی دیکھ لیجئے. اس میں آلہ جو کہ صدور فعل کے آلہ پر دلالت کرتا ہے، عبارت مل گئی؟
جی.
اس میں آلہ جو کہ صدور فعل کے آلہ پر دلالت کرتا ہے، یعنی جس آلے سے کیا ہو، فعل صادر ہو، فعل کیا جائے، فعل ہو جس سے. دوبارہ دیکھیے عبارت، اس میں آلہ جو کہ صدور فعل کے آلہ پر دلالت کرتا ہے تین وزن پر آتا ہے، مفعلن مفعلتن مفعالن. یہاں یاد رکھنا، یہ اس میں آلہ اور اس میں ظرف، اس میں مذکر مؤنث نہیں ہوتے بھائی، تو یہ گول تا ان میں آ رہی ہے، آپ اس کو سمجھیں کہ شاید یہ مذکر کا ایک صیغہ ہے اور ایک بغیر تا کے ہے وہ مذکر کا صیغہ ہے اور جو تا کے ساتھ ہے وہ کیا ہے مؤنث. نہیں نہیں، یہ تو جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث تو فاعل کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ کام کرنے والا مرد ہو تو وہ مذکر اور عورت ہو تو وہ مؤنث، جگہ اور وقت اس میں تو مذکر اور مؤنث نہیں ہوتے. تو یہ تا ویسے ساتھ تا کے ساتھ بھی استعمال ہو جاتے ہیں بغیر تا کے بھی، لیکن یہ مذکر اور مؤنث نہیں ہے. تو یہ تین وزن پر آتا ہے، مفعلن مفعلتن مفعالن. بحث اس میں آلہ، منصر من سرانی من سرعین مناصر من سرتن من سرتانی من سرتعین مناصر من سارن من سارانی من سارعین مناصر. اور کبھی فاعل کے وزن پر بھی آ جاتا ہے، جیسے خاتم ختم یعنی مہر کرنے کا آلہ، مہر لگانے کا آلہ، مہر کرنے کا آلہ یعنی مہر لگانے کا آلہ، اور عالم جاننے کا آلہ. مگر اس قسم میں معنی اسمی غالب آ گئے ہیں، مطلقاً بمعنی اشتقاقی مستعمل نہیں ہے. تو مطلقاً اشتقاقی معنی میں مستعمل یہ نہیں ہے بھائی. ہر آلہ ختم کو خاتم اور ہر آلہ علم کو عالم نہیں کہہ سکتے. نمبر چھ ہے، اس میں ظرف صدور فعل کی جگہ یا صدور فعل کے وقت پر دلالت کرتا ہے، مفتوح العین اور مضموم العین سے اور ناقص سے، مطلقاً مفعل کے وزن پر بفتح العین آتا ہے، جیسے مفتحوں و منصروں و مرمن، اور مقصور العین سے اور مثال سے، مطلقاً بروزن مفعل بکسر عین آتا ہے، جیسے مضرب و موقع. یہاں بعض صرفیوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ مضاعف سے بھی مطلقاً مفتوح العین آتا ہے، کیونکہ لفظ مفر یا فر مقصور العین سے بنا ہے اور قرآن مجید میں بھی آیا ہے عین المفر. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مضاعف مقصور العین سے مقصور العین ہی آتا ہے، یعنی مضاعف کا جو مضارع ہے وہ کیا ہو مقصور العین، تو اس سے ظرف بھی کیا آئے گا مقصور العین ہی آتا ہے. پھر دیکھیے کتاب پر، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مضاعف مقصور العین سے مقصور العین ہی آتا ہے، چنانچہ محل حل یحل سے ہے، اور لفظ محل بھی قرآن مجید میں آیا ہے حتی یبلغ الحد محلہ، اور لفظ مفر کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ ظرف نہیں بلکہ مصدر میمی ہے. جو صیغہ ظرف وقت کے معنی پر دلالت کرے اس کو ظرف زمان کہتے ہیں، اور جو جگہ کے معنی پر دلالت کرے اس کو ظرف مکان کہتے ہیں. بحث اس میں ظرف، مضربن مضربانی مضربینی مضاربو. ظرف کبھی مفعولتن کے وزن پر بھی آ جاتا ہے، مفعل عین پر زبر تو نہیں آپ کی کتابوں میں؟ ہاں یہ کتابت کی غلطی ہے بھائی، مفعولتن عین پر بھی کیا ہونا چاہیے، پیش ہونا چاہیے بھائی، پیش ہونا چاہیے. یہ عام لغتوں میں بھی آپ کو ہر جگہ مل جائے گا، مکحولتن عین کے ضمہ کے ساتھ. تو ظرف کبھی مفعولتن کے وزن پر بھی آ جاتا ہے، جیسے مکحولتن، یہاں بھی ہا پر پیش کریں بھئی، یہ زبر غلط لگا ہوا ہے، جیسے مکحولتن، اور ظرف کے بعض اوزان غیر مقصور العین سے بھی مقصور آتے ہیں، جیسے مسجدن، منسکن، مطلعن، مشرقن، مغربن، مجزرن، مگر یہ الفاظ قیاس کے مطابق بروزن مفعلن بھی آتے ہیں. میں نے بتلا دیا یہ مسجد، منسک، مطلع، مشرق، مغرب اور مجزر، یہ دراصل کیا ہیں؟ اور بعض علماء نے کیا لکھا ہے کہ یہ نام ہیں، جو ان جگہوں کے نام ہیں، یہ اس میں ظرف ہیں ہی نہیں، یہ نام بن چکے ہیں. فائدہ، ایسی جگہ کے واسطے کہ جہاں کوئی چیز بکثرت ہو مفعلتن کا وزن آتا ہے، جیسے مقبرتن و مأسدتن. مقبرہ جہاں کثرت سے قبریں ہوتی ہیں، اور مأسدہ جہاں کثرت سے شیر ہوتے ہیں. اور فعالہ کا وزن ایسی چیز کے واسطے ہے کہ جو بوقت فعل گرے، جیسے غسالہ، وہ پانی جو غسل کے وقت گرے، اور کناسہ، وہ چیز جو جھاڑو دیتے وقت جھاڑو سے گرے، یعنی وہ کوڑا کرکٹ وغیرہ. بھائی بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس کریں بھائی. میرا تو ارادہ تھا کہ آج ہی ہم نظم بھی پڑھ لیں گے، لیکن چلیے وقت کافی ہو گیا. چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.